الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ توبہ کی آیت 8 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب مہلت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اب عذاب کا جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ہر پہلو سے واضح کر دیا اور اس میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ان کے لیے یہ سزا قتل عام کی صورت میں ہوگی یہ قتل عام انسانوں کے ہاتھ سے ہونا تھا وہ انسان کے جن کے تعلقات تھے روابط تھے عزیز داریاں تھیں بلکہ کوئی کسی کا باپ کوئی کسی کا بیٹا اور کوئی کسی کا بھائی بھی تھا اس لیے بعض ضعیف لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوئے اور یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ معاہدات کو ابھی کچھ دیر تک باقی رکھا جا سکتا تھا یہ وہی خواہش ہے جو مہلت کے عنوان سے پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کے لیے کوئی راہ نکل آئے گی اس کو سامنے رکھ کر اب یہ تبصرہ شروع ہوا تھا اور فرمایا تھا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے یعنی یہ جس مقام پر پہنچ گئے انہوں نے جو رویہ اختیار کر لیا اب کسی عہد کا کیا سوال ہے اور اس میں پھر استثناء بیان کیا تھا کہ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کہ البتہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاہدہ حدیبیہ کی طرف اشارہ تھا یہی معاہدہ اس طرح کے تعارف کے ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ چونکہ موقع تھا یعنی اس کا وقت طے تھا اس لیے اس کو یکطرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اس کی یہی صورت ہوگی کہ یا وقت پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی قریش کی داروگیر شروع ہوگی دوسرے علاقوں تک بات پہنچا دی جائے ان کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا جائے لیکن ان کے ساتھ یعنی قریش مکہ کے ساتھ آخری معرکہ اسی وقت ہوگا جب کہ اس معاہدے کی مدت پوری ہو جائے تاہم اگر ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مسلمان پابند نہیں ہوں گے تو یہ فرمایا تھا کہ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اس پر میں نے لکھا ہے یہ بات اگرچہ اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ایسے موقت معاہدے یعنی جن کا وقت طے تھا 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے 10 سال کے لیے یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا یہ بات اگرچہ اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ایسے موقت معاہدے جن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی وہ باقی رہیں گے لیکن معاہدہ حدیبیہ کی اہمیت چونکہ غیر معمولی تھی اور یہ 10 سال کے لیے کیا گیا تھا اس لیے سلسلہ کلام کو روک کر متنبع کر دیا ہے کہ یہ معاہدہ بھی اس وقت تک باقی رہے گا جب تک قریش اس پر قائم رہتے ہیں اور اس میں یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ ان کے ساتھ جب تک یہ سیدھے رہتے ہیں تم بھی سیدھے رہو اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں بدعہدی یہ ایک اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ہے. عہد کی پابندی دنیا میں جو اخلاقی اقدار انسان نے اپنے شعور سے اپنے باطن میں دریافت کی ہیں ان میں سب سے بڑی قدر ہے. اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ یہ اگرچہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں, ان پر حجت پوری ہو گئی ہے, لیکن اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. چنانچہ معاہدہ پورا کیا جائے گا, ہاں ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو جائے تو اس کے بعد مسلمان پابند نہیں رہیں گے. تو اس میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں. یہ لفظ تقوی استعمال ہوا ہے عربی زبان میں. یہ لفظ کبھی اپنے فعل کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے, کبھی اپنے مفعول کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے, اور کبھی ایک جامع تعبیر کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی جو اصل مفہوم ہے وہ بچنے کا ہے, تو آگ سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا, غلط کاری سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا, اور اپنے ان تمام پہلوؤں سے اوپر اٹھ کر پرہیزگاری, حدود الہی کی پابندی, خدا شناسی کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا. تو یہاں یہ اپنی فعلیت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ تقوی آیا ہے, اس کے لغوی معنی بچنے کے ہیں. جس چیز سے بچنے کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ سیاق سے مفہوم ہو رہی ہے, یعنی کس چیز سے بچنا ہے وہ پچھلے جملے سے واضح ہے, اس لیے لفظوں میں بیان نہیں ہوئی. یعنی ایسے موقعوں پر عربی زبان میں مفعول کو حذف کر دیتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ اس طریقے سے استعمال ہوا ہے. لفظ فسق کے معاملے میں بھی آگے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے, یعنی فسق کا لفظ بھی اسی طرح مختلف جہتوں میں استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوا, جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں, یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں. تقوی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں, لیکن یہاں اس خاص پہلو کو پیش نظر رکھ کر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو پیچھے بات کہاں سے چلی تھی کہ ان مشرکوں کے ساتھ کوئی عہد کیسے اب باقی رہ سکتا ہے, یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد یہ بتایا کہ ہاں البتہ ہم نے اگر کوئی موقع معاہدہ کیا ہے, یعنی وقت کی پابندی طے کی ہے, اس کی ضرور پیروی کی جائے گی. یہ استثناء تھا یا تنبیہ تھی. تنبیہ کے بعد پھر اسی جگہ سے بات کو متصل کر دیا. وہ بات کیا تھی, کیف یکون للمشرکین عہد. آپ فرمایا کیف وائی یزرو علیکم لا یرکبو فیکم, کس طرح باقی رہ سکتا ہے. یعنی جملہ یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے. اب فرمایا وکیف, کس طرح باقی رہ سکتا ہے. وہی یظہرو علیکم لا یرکبو فیکم علم ولا ذمہ, جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پالیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا. یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے تو مہلت ختم ہو گئی, لیکن اگر اچھا رویہ ہوتا تو تمہارے کہنے پر ہم اس مہلت کی مدت کو بڑھا بھی دیتے. یہ دیکھو کہ کیا یہ کسی رعایت کے مستحق بھی رہ گئے ہیں, یعنی ابھی ان کو مزید مہلت ملنی چاہیے. یہ اگر تمہارے ذہن میں خیال ہے تو پھر ان کے رویے کی طرف دیکھو, کیا فی الواقع یہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو کچھ مزید مہلت دی جائے. اور اس میں استدلال کیا ہے کہ تم تو ان کے بارے میں یہ احساسات رکھتے ہو, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں غلبہ پالے تو نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا پاس کریں گے, کوئی امکان نہیں اس بات کا. ظاہر ہے کہ اس کو مسلمان بھی مختلف موقعوں پر دیکھ چکے تھے. اس پر نوٹ ہے, اصل میں علن اور ذمہ کے الفاظ آئے ہیں. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے, یعنی یہ جو دو لفظ ہیں کہ نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی عہد کا, ان کے لیے جو اصل میں الفاظ آئے ہیں وہ علن اور ذمہ ہے. وہ لکھتے ہیں تعلقات کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہوتی ہے. معاشرتی تعلقات کی بنیاد رشتہ رحم و قرابت کے پاس و لحاظ پر, اور سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے احترام پر. یہی دو چیزیں ہیں جن سے انسانی سماج آگے بڑھتا ہے. معاشرتی تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو واضح فرمایا, انسان کا ضمیر بھی باندھتا ہے کہ رشتہ و قرابت, رحم کا تعلق, نسل کا تعلق, آبا کا تعلق, یہ حقوق پیدا کر دیتا ہے. اور دوسری جانب جب آپ سیاسی روابط کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں اصل چیز یہ ہے کہ قوموں کے مابین کس طرح کے معاہدات ہیں, یعنی کیا قاعدے ہیں جن کے تحت تعلقات روابط استوار کیے گئے ہیں. اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ معلوم ہے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات وجود میں آئے انہی کے نتائج کو سامنے رکھ کر اپنا نظم چلا رہی ہے. تو یہ معاہدات ہی ہوتے ہیں. سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے احترام پر. پہلی, یعنی پہلی بات کو جو معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہے, پہلی کو ال سے تعبیر فرمایا ہے جو ان حقوق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک اصل و نسل, ایک جوہر و معدن سے ہونے یا قرابت اور پڑوس کی بنا پر ایک دوسرے پر آپ سے آپ قائم ہو جاتے ہیں. اب ہمارا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ جنم لیا ہے, اب یہ ہمارے ماں باپ ہیں, اس کے نتیجے میں بہن بھائی کے رشتے وجود میں آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سب کیا چیز ہے, یہ اصل و نسل کا تعلق ہے اور اس کی بنیاد پر بھی بہت سے حقوق مانے جاتے ہیں. دوسری کو ذمہ سے تعبیر فرمایا ہے جو ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی معاہدے میں شریک ہونے والی پارٹیوں پر از روئے معاہدہ عائد ہوتی, یعنی خواہ وہ قومیں ہوں یا ایک قوم کے اندر کے مختلف گروہ, اگر ان کے مابین کوئی معاہدات ہوئے ہیں تو ان کی پابندیاں کی جائیں گی. تو یہ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ رشتہ و قرابت کا بھی کوئی لحاظ نہیں اور عہد معاہدے کا بھی کوئی لحاظ نہیں, تو یہ اب کسی مہلت کا استحقاق نہیں رکھتے. اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ یرزونکم بافواہہم وتعبی قلوبہم واکثرہم فاسقون, اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد. یہاں دیکھیے فاسق کا لفظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے, یعنی عہد کو سامنے رکھ کر وہ لوگ جو عہد کی پابندی نہیں کرتے. یرزونکم بے افواہہم وتعبا قلوبہم واکثرہم فاسقون, اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون, اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں, یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ کی آیتوں کے عوض انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی, یعنی دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی اور خدا کی آیتوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا. یہ مطلب ہوتا ہے اس تعبیر کا, یعنی عربی زبان میں اشتراء کا لفظ ترجیح دینے کے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ اس شخص نے تو اپنے لیے جہنم خرید لی ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے اس جملے کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں جو اس کی خواہشیں تھیں ان کے برآنے کو ترجیح دے دی ہے. تو ترجیح کا ایک مفہوم اس اسلوب میں پیدا ہو جاتا ہے. تو لفظ تو اگرچہ یہ استعمال ہوا ہے کہ تھوڑی قیمت قبول کر لی, لیکن اس کا مدعا یہ ہے کہ دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی اور خدا کی آیتوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا. آیت میں اسے اشترا سے تعبیر کیا ہے, یعنی خریدنے سے. زمانہ قدیم میں خرید و فروخت مبادلہ اشیاء کے طریقے پر ہوتی تھی, یعنی اس وقت چونکہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جنس میں نے دی اور ایک میں نے لی, تو اصل میں یہ خرید اور فروخت اگر دونوں طرف سے دیکھیں تو ایک ہی کام ہو رہا ہوتا تھا. تو اس لیے یہ لفظ بھی اس مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا. لفظ اشترا میں یہ مفہوم اسی سے پیدا ہوا ہے. انہم سا ما کانو یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان کے معاملے میں، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں، خواہ وہ ان کے تعلق والے ہیں یا نہیں ہیں، کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یہ قرآن مجید نے جب اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ تمہاری طرف سے اس ترتیب کے ساتھ الٹیمیٹم دیا جائے گا، یہ تین مراحل ہوں گے، ان سے گزرنے کے بعد داروگیر اپنے اتمام کو پہنچ جائے گی. تو اس میں یہ بعض کمزور لوگوں کی طرف سے چیز سامنے آئی، یعنی الفاظ میں سامنے آئی یا دلوں میں. اس لیے کہ اس وقت ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کو بھیجنے والا تو دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے. قرآن میں اس کے بہت سے مواقع ہیں. سورہ آل عمران میں میں نے نشاندہی کی ہے کہ جہاں سورہ پڑھی جا رہی ہے اور مخاطبین کے دل میں ایک خیال گزرا ہے، بات کو روک کر اس پر توجہ دلا دی ہے. تو اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں اور ملنی چاہیے، اس لیے کہ آسمان سے اس کائنات کا پروردگار بات کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ سوال تو نہ سامنے آیا ہو لیکن دلوں کے اندر یہ خیالات موجود ہوں کہ آخر یہ اتنا غیر معمولی فیصلہ جلدی کیوں کر دیا گیا، کچھ اور مہلت دے دی جاتی اور 5-7 سال گزر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر یہ بتایا کہ کن لوگوں کے بارے میں مہلت طلب کر رہے ہو، یعنی وہ جرم کہ انہوں نے پیغمبر کے اتمام حجت کے باوجود انکار کر دیا، وہ تو اپنی جگہ ہے اور وہ بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ہاں تو اس کے ساتھ یہ رویے بھی ہیں، یہ طرز عمل بھی ہے، تو اب کس چیز کے لیے مہلت مانگ رہے ہو؟ وہ لوگ جو کسی کلام کو جس طرح کا قرآن ہے پکڑ کر چلنے کی تربیت نہیں رکھتے، وہ بعض اوقات قریب کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ جرائم ہیں جن کی پاداش میں یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کا قتل عام ہوگا. یہ بات اس طرح نہیں ہے. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا وہ اصل جرم جس کی پاداش میں ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر تمہارے اندر کچھ مہلت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی دور کر لو. اللہ نے ان کو جانچ لیا ہر لحاظ سے اور تم بھی دیکھ سکتے ہو کہ ان کے اخلاقی رویے کیا ہیں. یہ تبصرہ کیا اور پھر اس کے بعد اسی فیصلے کو جو پیچھے بیان ہوا ہے ایک دوسرے اسلوب میں دہرا دیا، اور اس سے در حقیقت سیاسی معاملات میں حقوق و فرائض کی بحث بھی پایا تکمیل کو پہنچ گئی. فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی پیچھے بھی یہی بات بیان ہوئی تھی، پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے لیے یہ الٹیمیٹم ہے، اس کی یہ مدت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا اس کی یہ مدت پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک ہی صورت ہوگی کہ یہ توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں. لیکن وہاں خاتمے پر یہ کہا تھا فخلوا سبیلہم، اس کے بعد کارروائی روک دو، اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے، پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہاں اس ٹکڑے کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ کارروائی رک جائے گی، اس کے بعد جب یہ ان شرائط کو پورا کر دیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ان کے اور تمہارے سیاسی حقوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دوسری بات جب اس طرح دہرائی تو پوری بات گویا واضح ہو گئی کہ وہ قانون کے لحاظ سے اب محفوظ ہو گئے. وہ پہلی آیت کا تقاضا تھا. دوسری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو تلوار کی وجہ سے ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ پہلے دن ایمان لائے تھے، سیدنا ابو بکر جیسے لوگ، سیدنا عمر جیسے لوگ، سیدنا علی جیسے لوگ، وہ لوگ سیاسی لحاظ سے اب ان کے برابر ہوں گے. یعنی اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن سیاسی حقوق کے لحاظ سے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برابر ہو جائیں گے سب، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے انہی شرائط کے بعد فرمایا ہے کہ فخلوا سبیلہم، یہاں اس کی جگہ فاخوانکم فی الدین کے الفاظ ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ پیچھے کیا کہا تھا یہاں کیا کہا، شرائط وہی ہے، بات دہرا کے یہاں آخری حصے کو تبدیل کیا ہے۔ یہ دونوں تعبیرات یعنی فخلوا سبیلہم ان کی راہ چھوڑ دو اور فاخوانکم فی الدین تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ دونوں تعبیرات مل کر حکم کا منشا ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان شرائط کے پورا ہو جانے کے بعد ان سے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، قانون اور ریاست کے نقطہ نظر سے وہ مسلمان سمجھے جائیں گے اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں ان کو حاصل ہونے چاہیے۔ اس کا شدید اندیشہ تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ وہ سب جلیل القدر صحابہ جو پہلے دن ایمان لائے، جنہوں نے دعوت قبول کی، ہجرت کی، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، سب نازک مراحل سے گزرے، اب ان کے سیاسی حقوق ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مرتبہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سیاسی حقوق وہی ہوں گے، وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں ان کو حاصل ہونے چاہیے۔ ان میں اور پہلے ایمان لانے والوں کے حقوق و فرائض میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور اخوت کا یعنی الفاظ استعمال کیا فاخوانکم، اس لیے کہ یہی رشتہ برابری کا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ برابری کا نہیں ہوتا، میاں اور بیوی کا رشتہ بھی برابری کا نہیں ہوتا، فاخوانکم فی الدین، تو ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ہی بلیغ تعبیر ہے، ان میں اور پہلے ایمان لانے والوں کے حقوق و فرائض میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد وہ تمام ذمہ داریاں بھی ان میں سے ہر ایک پر عائد ہو جائیں گی جو عقل و فطرت کی روح سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیے، یعنی اس کے لازمی نتائج جو ہوں گے۔ ان کی میں نے بہت تفصیل کر دی ہے اپنی کتاب میزان میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں آیات مل کر کس طرح سے سیاسی حقوق، مسلمانوں کے سیاسی حقوق ان کی سلطنت میں، ان کی ریاست میں، ان کی حکومت کے اہتمام میں پورے کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں، وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں عیب لگائے تو پھر کیا ہے، تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اس سے پیچھے فرمایا تھا، یعنی بات جب پوری ہو گئی فاخوانکم فی الدین میں، تو یہ فرمایا تھا کہ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں۔ یہ قرآن مجید بعض موقعوں پر ان الفاظ میں توجہ دلاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ مسلمانوں اور کفار دونوں کے لیے تنبیہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جاننا اور سمجھنا چاہیں ان کے لیے اس باب میں اللہ کے احکام کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا، بہت بڑا حکم دیا گیا تھا اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان نہیں تھا، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے کہ یہ حکم ہمیں دیا جاتا۔ ان کے لیے اس باب میں اللہ کے احکام کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہے۔ اب اگر مسلمانوں میں سے کسی نے ان مشرکین کے ساتھ اس سے الگ ہو کر کوئی معاملہ کرنا چاہا، رشتہ داری، تعلق، دوستی، کسی بھی بنیاد پر، تو اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے۔ اسی طرح مشرکین میں سے اگر کسی نے اس سے کچھ الگ امید باندھی تو اس کی ذمہ داری بھی خود اسی پر ہے۔ واضح کر دیا کہ ہم نے ہر لحاظ سے تفصیل کر دی، یعنی اب کوئی ابہام باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ یہ اس وقت ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی اس وقت تو مہلت ہے ان کے پاس، 10 سال کا معاہدہ ہے، اور یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ موقت معاہدے یعنی جو وقت کی قید کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، یہ بات ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی نقصو ایمانہ ہوں، لیکن اگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالے، بھائی نقصو ایمانہم من بعد عہدہم، یعنی عہد کہاں باندھا ہے؟ عہد حرم کے جوار میں باندھا ہے، حدیبیہ کا معاہدہ ہے، بڑا غیر معمولی معاہدہ ہے. تو فرمایا کہ وہ عہد جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر اس کو یہ توڑ ڈالیں گے، اس پر نوٹ ہے، یعنی معاہدہ حدیبیہ، یہ کس عہد کا حوالہ ہے؟ یہ جو فرمایا ہے من بعد عہدہم، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ عہد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں. ان سے کوئی نیا معاہدہ مراد نہیں ہے، یعنی وہی معاہدہ چلا آ رہا ہے، وہ موقت ہے، اس کی مدت 10 سال طے ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ مدت پوری کی جائے گی، الا یہ کہ خود ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو جائے. تو یہ بات واضح کر دی گئی تھی. تو فرمایا کہ لیکن ہم تو مدت کو پورا کریں گے، لیکن یہ اگر اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں، وطانو فی دینکم، اور جو اس سے پہلے، اس معاہدے سے پہلے جو روش تھی دین میں تان کی، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی، وہ دوبارہ ہو جائے شروع اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، تو فرمایا فقاتلوا ائمت الکفر، تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو. یہاں پہ لڑو کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب یہ معاہدہ توڑ دیں گے اور اس کے بعد مقابل میں آئیں گے تو پھر یہ اس طرح تمہاری گرفت میں نہیں ہوں گے، پھر پہلے قتال ہوگا، اس کے بعد وہ نوبت آئے گی کہ تم اس حکم پر عمل کر سکو جو پیچھے بیان کیا گیا ہے. اور اس میں قریش کے لیے الفاظ استعمال ہوئے آئمت الکفر، کفر کے امام، کفر کے سرخیل، یہ ان کی سیاسی حیثیت کا بیان ہے. اور دونوں اعتبارات سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ آئمہ ہی تھے، یعنی اپنی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد وہ رہنمائی کے مقام پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کفر کی قیادت کی، تو دونوں لحاظ سے یہ تعبیر بالکل صحیح تعبیر تھی. تو ارشاد فرمایا تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو. اصل میں ائمت الکفر کے الفاظ ہیں، ان کا اطلاق قریش کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس معاہدے سے مراد حدیبیہ کا معاہدہ ہے، مسجد حرام کے پاس یہی معاہدہ ہوا تھا، اور یہاں جو ائمت الکفر کہا گیا ہے قریشی کو کہا گیا ہے، تو اس کو اگر آپ دوسری تفسیروں میں دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اصل میں ائمت الکفر کے الفاظ ہیں، ان کا اطلاق قریش کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا تھا. وہی پورے عرب کے سردار اور پیشوا تھے، اور دین کے معاملے میں تمام اہل عرب انہی کے تابع تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بعد کے لیے سیاسی نزاع کا فیصلہ فرمایا، یعنی یہ توقع تھی یا اندیشہ تھا، کہیے یہ اندیشہ تھا کہ بعد میں ایک نزاع برپا ہو جائے گی، انصار ایک لمبے عرصے تک رسول اللہ کی قیادت میں حکمرانی کرتے رہے تھے، یعنی مدینہ میں جب ریاست قائم ہوئی تو وہی تھے کہ جن کی حمایت، جن کی مدافعت سے ریاست قائم تھی، اور وہی تھے کہ جن کی اکثریت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی عزت کی اور ان کو عزت دی اور اس کے مطابق ہی فیصلے کیے. تو یہ سب چیزیں چونکہ بالکل واضح تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جو فیصلہ فرمایا کہ یہ دو جماعتیں ہیں، اب ریاست مدینہ کے حدود تک محدود نہیں رہی یا پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی ہے، اب میرے بعد اقتدار ان دونوں جماعتوں میں سے قریش کو منتقل ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ جب کیا تو اس کے الفاظ یہی ہیں کہ میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں، وجہ بیان کیا، ناس و طبی القریش، اس لیے کہ اس جزیرہ نما عرب میں لوگ اسی قبیلے کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو قیادت اور سیادت حاصل ہے. اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی؟ تو فرمایا مسلم ہم لے مسلم ہم و کافر ہم لے کافر ہم، پہلے بھی یہی صورتحال تھی، اب بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ہر لحاظ سے سردار اور پیشوا تھے، وہی پورے عرب کے سردار اور پیشوا تھے، اور دین کے معاملے میں تمام اہل عرب انہی کے تابع تھے. مدعا یہ ہے کہ اگر قریش بھی اپنا معاہدہ توڑ دیں تو ان سے بھی لڑو، اور ایمان و اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو جو پیچھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق جہاں پاؤ قتل کر دو. سرزمین عرب کے تمام مشرکین کے لیے یہی اللہ کا حکم ہے، اس میں اب کسی کے لیے مزید رعایت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو ارشاد فرما دیا تھا کہ ان کے قول و قرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تمہارے دین میں عیب لگائیں۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ تو یہ پہلا شذرہ ہے، یعنی اس سورہ میں کیا کیا گیا ہے، جب آخری اقدام کا فیصلہ ہوا ہے تو ایک شذرے کے طور پر ایک حصہ آ گیا، اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں واضح کر دی گئیں، اب حالات کے تحت آگے کیا ہوتا ہے اس کا انتظار ہوا۔ جب وہ دوسرا معاملہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا حصہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ چھ شذرات کا مجموعہ ہے، گویا چھ مراحل ہیں جن سے گزر کر یہ آخری اقدام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ پہلا ہم نے پڑھ لیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔